الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اوپر کی آیتوں میں انکار کرنے والوں کا خسارہ اور ایمان لانے والوں کی کامیابی کا بیان ہوا. یہاں سے چند مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے قصص اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں بطور دلیل کے، بطور تائید کے کہ دیکھو ہسٹری اور تاریخ اور ماضی اور پاسٹ اس بات پر گواہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کیا وہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، اور جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور انبیاء کی تعلیمات کو اپنایا، حرز جان بنایا، وہ قسم پرسی کے عالم میں ہونے کے باوجود فقر و فاقہ کے شکار ہونے کے باوجود، وسائل کے نہ ہونے کے باوجود ان پر غالب ہوئے اور ان لوگوں کے مقابلے میں کامران اور کامیاب ہوئے جن کے پاس ہر قسم کے وسائل تھے. اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے کہا اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اس وے زمین پر سب سے پہلے آنے والے انسان ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور وہی پہلے نبی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ پر جو وحی کا ذخیرہ نازل فرمایا اس میں بنیادی عقائد تو سارے تھے، توحید، رسالت، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت، جہنم، اللہ کی صفات، اور اسی طرح عبادات کے بنیادی احکام بھی تھے، طہارت، نماز، روزہ وغیرہ. لیکن وحی کا اکثر حصہ وہ تھا کہ جس میں انسانیت کو دنیا میں کس طرح آباد رہنا چاہیے اور دنیا میں رہنے سہنے کے لیے، دنیا میں آباد ہونے کے لیے کن کن طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی تعلیم تھی. اس لیے کہ حضرت انسان کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو یہ زمین اس کے لیے بالکل اجنبی تھی. درخت کیا ہے، پھل کیا ہے، کھیتی باڑی کیسے ہوگی، زمین کو کیسے جوتی جائے گی، اس میں دانا کیسے بویا جائے گا، پانی کا استعمال کیسے ہوگا، برتن کیسے بنایا جائے گا. تو اندازہ کرو کہ بالکل ابتدائی مراحل میں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سوائے بنیادی عقائد اور بنیادی چند عبادتوں کے وحی کا پورا حصہ ان تعلیمات پر مشتمل تھا. یعنی اللہ کی کریمی کو دیکھیے، اللہ کی شفقت کو دیکھیے کہ بذریعے وحی انسان کو بتلایا کہ دنیا میں رہنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب کو کیسے تیار کیا جائے گا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر جو وحی کا ذخیرہ نازل ہوا وہ بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا. اس میں بھی وہی بنیادی عقائد اور بنیادی چند عبادتیں، اس کے علاوہ باقی 60-70% وحی کا جو حصہ تھا وہ دنیا میں بسنے اور آباد ہونے کے لیے انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اور جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابھی نہیں بتلائی گئی تھی وہ شیش علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بتلایا جا رہا ہے. اور شیش علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کئی پشتوں کے گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے تیسرے نبی کو بھیجا، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. اور صاحب مدارک نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا ذخیرہ نازل ہوا وہ بھی پہلے دو نبیوں کی وحی سے کچھ مختلف نہیں تھا. وہی بنیادی عقائد، وہی بنیادی عبادتیں، ممکن ہے کہ تھوڑا بہت اس میں کچھ رکعتوں کا فرق، نماز کے اوقات کا کچھ فرق ہوگا، ورنہ باقی بنیادی چیز وہی کہ 25-30% تو عبادات اور عقائد کی وحی، اور اس کے علاوہ باقی ساری دنیا میں آباد رہنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی تعلیم. پھر حتیٰ کہ صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے سوئی اور نیڈل کا ایجاد کیا، نیڈل کو انوینٹ کیا ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بذریعے وہی اللہ نے انہیں سکھایا کہ سوئی کس طرح بنائی جائے گی اور سوئی کے اندر دھاگا کیسے پیرویا جائے گا اور سوئی کے ذریعے کپڑے کیسے ساتھ میں جوڑے جائیں گے اور سیے جائیں گے، اور کھیتی باڑی کے سارے طریقے اور کھیتی باڑی کے لیے جو اوزار اور جن جن مشینری یا سامان کی ضرورت تھی وہ سب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعے وحی سکھلایا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا نے بعد میں جو کچھ ترقی کی ہے، سائنس نے جو کچھ ترقی کی، اس کی بنیاد تو وہی وحی ہے جو ان تینوں پیغمبروں پر شروع میں نازل ہوئی تھی. اب آج جو ہے سینے کے لیے مشین ہے, تو یہ مشین تو بنے ہیں سوئی ہی سے, سوئی کے ذریعے سینے کا اگر اللہ تعالی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ سکھاتے تو پتہ نہیں سائنس ترقی کر کے اس مقام تک پہنچتا کہ نہیں. اسی طرح جتنی بھی ترقیات ہیں سائنس کی, اسے آپ انوینشن اور ایجاد نہیں کہہ سکتے. ایجاد اس کو کہتے ہیں کہ پہلے جس کا کوئی نمونہ اور ماڈل نہ ہو, بالکل نئی چیز. اب ایروپلین ہے, تو جن حضرات نے ایروپلین کو بنایا تو وہ پرندوں کو دیکھ کر بنایا, پہلے پرندوں کو دیکھا اور پرندوں کو دیکھ کر انسان نے خود اپنے پر بنائے اور اڑنا شروع کیا, اور پہاڑ پر سے پتا نہیں کتنے لوگ گر کر کے مرے ہوں گے اس تجربے میں, اور انسان نے کچھ اڑنا سیکھا اس کے بعد ایروپلین بنا. تو دیکھو پرندہ نمونہ ہے اور پرندے کے نمونے کو دیکھ کر بنایا جا رہا ہے. اسی طرح کشتی کے لیے مچھلی کو سٹڈی کیا گیا کہ مچھلی کیسے تیرتی ہے اور پانی کی موجوں کو کیسے چیرتی ہوئی پانی کی طاقت کو توڑ کر آگے بڑھتی ہے, اور مچھلی کو دیکھ کر کے کشتی بنائی گئی. تو یہ جو انوینشن ہے جسے ایجاد کہتے ہیں, ایجاد کا معنی ہمارے مخلوق کے لیے جب استعمال کیا جائے کہ یہ اس کی ایجاد ہے, اس کا انوینشن ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز تو دنیا میں پہلی دفعہ نظر آئی لیکن اس کو بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا ضرور تھا اللہ کی مخلوقات میں. لیکن اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے بارے میں جب موجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انوینٹ کرنے والا, بدیع السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس چیز کو بنانے سے پہلے اس کا ایک رتی برابر بھی نمونہ کائنات میں موجود نہیں تھا. تو انسانوں کے بنانے اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے بنانے کا یہی سب سے بڑا فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا انوینشن اور آپ کی ایجاد یہ خود ذاتی ہے, اور انسان جب کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے تو اس کے دل اور دماغ میں جو خیالات آتے ہیں, جو نقشے آتے ہیں, جو آئیڈیا آتی ہیں, وہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہی تو پیدا فرماتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے تین نبی تشریف لائے, ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے بعد حضرت شیش علیہ السلام, اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. ان تینوں کے زمانے میں عقائد کی تعلیم رہی اور عقائد کی تعلیم مکمل, اس میں تو کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے, فاؤنڈیشن ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے رسول, جتنے انبیاء دنیا میں آئے, سب کے سب ایک قسم کے عقائد لے کر آئے, عقائد میں کوئی فرق نہیں. ہاں پھر احکام میں, عبادات میں کچھ فرق ہوتا رہا, تو یہ پہلے تین عبادات کا بہت کم حصہ لے کر آئے. ان کی وحی میں زیادہ تر حصہ وہ تھا کہ انسان کو دنیا میں آباد رہنے کے لیے, بسنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اپنی شفقت سے, اپنی مہربانی سے, اپنے لطف و عنایت سے بذریعہ وہی سکھائی کہ کھیتی باڑی اس طرح کی جاتی ہے اور جانوروں کو اس طرح پالا جاتا ہے اور دودھ کا یہ مسئلہ ہے, برتن کا یہ مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے سکھائی. اب دنیا میں تشریف لاتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تشریف آوری دنیا میں ہوتی ہے تو اس وقت تک میں دنیا میں آباد رہنے کے لیے جن جن علوم کی اور جن جن اوزار کی, جن جن آبجیکٹس کی, جن جن آلات کی ضرورت تھی, وہ سب مکمل ہو چکا تھا. اس لیے اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر تفصیل کے ساتھ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے شریعت کے احکام نازل فرمائے, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے رسول ہیں, سب سے پہلے رسول. اس لیے کہ کامل طور پر تفصیل کے ساتھ احکام کو لے کر اور شریعت کو پیش کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ذات دنیا میں بھیجی گئی ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام مستقل مکمل شریعت لے کر نہیں آئے, چند احکام تھے عبادات کے, اسی طرح شیش علیہ السلام, اسی طرح ادریس علیہ السلام,
لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے سکھا چکے تھے دنیاوی اعتبار سے. اب رہی بات آخرت کی کہ آخرت کے اعتبار سے کیسے ترقی ہوگی, تو اب تفصیلی احکام اور ایک کامل شریعت اور زندگی کا کامل ضابطہ لے کر سب سے پہلے دنیا میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرات علماء کا یہ بیان ہے کہ آپ اس روئے زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہیں, اپروکسیمیٹلی 124,000. ان میں سے کچھ رسول گزرے ہیں. دیکھو تمام انبیاء رسول نہیں ہیں, 1,24,000 نبی تھے اور ان نبیوں میں سے کچھ رسول. اور حضرات محققین نے لکھا ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے, تو رسول بہت کم تھے, اکثر جو ہیں وہ نبی آئے ہیں. اور رسول اور نبی میں فرق سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ نبی جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو نبی اس سے پہلے دنیا میں جو رسول آیا ہے اسی کی شریعت کی دوبارہ اپنی امت کو تلقین کر کے اسی پر چلنے کی تاکید کرتا ہے. پہلا رسول جو شریعت چھوڑ کے گیا ہے اور امت میں سستی آ گئی ہے, امت بھول چکی ہے, امت شرک میں مبتلا ہو چکی ہے, جو کچھ بھی ہو, تو اسی شریعت کو نبی دوبارہ آتا ہے دنیا میں اور امت کی یاد دہانی کرتا ہے کہ بھائی دیکھو فلاں رسول جو آیا تھا وہ اللہ کا حکم ہم میں چھوڑ کے گیا ہے, ان پہ عمل کرو. اور نبی بھی صاحب وحی ہوتا ہے, اس پر وحی اترتی ہے احکام کی نہیں. احکام تو وہی جو پہلا رسول چھوڑ کے گیا ہے, لیکن وحی کیوں آتی ہے؟ وحی گائیڈنس کے لیے, صبر کرو, یہ ترتیب کرو, اس طرح ان کی تلقین کرو, یوں سمجھاؤ, ورنہ باقی شریعت وہی ہوتی ہے. اور رسول جب دنیا میں آتا ہے تو اس سے پہلے والے رسول کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, ابروگیٹ ہو جاتی ہے, اور یہ رسول اب نئی شریعت پیش کرے گا دنیا کے سامنے, نئے احکام پیش کرے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول تھے اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات اپنی امت کو دے کر تشریف لے گئے, یہ شریعت تھی, شریعت موسوی. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر, انہوں نے چارج سنبھالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد. تو موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, ہارون علیہ السلام نبی ہیں. آپ نے کوئی نئی شریعت پیش نہیں کی, بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت چھوڑ کر گئے تھے اسی پر عمل کروایا. اس کے بعد حضرت نون علیہ السلام, یوشع بن نون علیہ السلام, وہ نبی بنے, انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کروایا. یوں چلتے چلتے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل عطا ہوئی اور تورات منسوخ ہو گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو انجیل کی طرف بلایا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے پاس رسول بن کر آئے, اس لیے کہ نئی شریعت لے کر آئے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی دنیا کے سامنے ایک کامل اور مکمل دستور حیات پیش کیا اور ایک نئی شریعت پیش کی, تو آپ بھی رسول ہیں. اور اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت, آپ کا حکم منسوخ ہو گیا. تو نبی اس کو کہتے ہیں جو اس سے پہلے رسول ہی کی شریعت پہ عمل کراتا ہے. اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو مستقل وحی لے کر آتا ہے, مستقل شریعت لے کر آتا ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس روئے زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں. اس لیے کہ ان سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے ان پر تو شریعت کے احکام اس قدر تفصیل کے ساتھ نہیں آئے تھے. اسی لیے قیامت کے دن جب لوگ سفارش کروانے کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچیں گے, وہ ان کو کہیں گے کہ تم شیش کے پاس جاؤ اور شیش کہیں گے کہ تم نوح کے پاس جاؤ. تو جب لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے, اس حدیث کو محدثین کے یہاں حدیث شفاعت کبرا کہا جاتا ہے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ جس میں یہ ارشاد ہے کہ لوگ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے انت اول الرسل فی الارض, آپ زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں. اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے رسول, تو جب اتنا اونچا مقام ہے تو آپ ہم سب کی طرف سے سفارش کیجئے, انٹرسیڈ کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا حساب شروع فرما دیں. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس وقت پوری دنیا کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوب چکی ہے, اللہ کا نام لینے والا ایک بھی شخص نہیں ہے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو رسالت سے اور نبوت سے 40 سال کی عمر میں سرفراز فرمایا, اور 40 سال کی عمر میں نبی بنا کر رسول بنا کر قوم کی طرف بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, کہا کہ جاؤ, اور فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. سورہ عنکبوت میں ہے کہ رسول بنائے جانے کے بعد اپنی قوم میں 950 سال تک رہے, 950 ایئرز تک رہے, اور اپنی قوم ہی میں رہ کر 950 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. یہ دیکھو یہ نبی کا کام ہے کہ صبح و شام ایک ہی اس کی فکر کہ میری قوم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ جائے. انہی لوگوں میں بار بار چکر لگا رہے ہیں, وہی بستی ہے, وہی لوگ ہیں, وہی قوم ہیں, 950 سال تک ہماتن متوجہ رہ کر توحید کی طرف ان کو بلایا. اس سے دین کے کام کرنے والوں کو, خصوصاً علماء کو, یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی قوم کی دل میں ہمدردی لے کر وہ چاہے ہماری خدمت کو سراہے نہ سراہے, وہ چاہے اپنی جہالت کی وجہ سے ہماری خدمت کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں, لیکن پیغمبرانہ اسلوب یہی ہے کہ پوری خیر خواہی اور پوری ہمدردی کے ساتھ مایوس ہوئے بغیر لگا رہے. 950 سال کوئی مختصر وقت نہیں ہے. اور پھر سورہ نوح میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے خود یہ عرض کیا, رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا, رات کو بھی بلایا, دن کو بھی بلایا, فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, لیکن جتنا میں ان کو بلاتا رہا اتنا ہی یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے. بعض طبیعتوں میں بدبختی ہوتی ہے, شقاوت ہوتی ہے, جب انہیں خیر کی تلقین کی جاتی ہے, خیر کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کے دل اور بھڑکتے ہیں, اور ان کے دلوں میں نفرت اور جاگزی ہوتی ہے, اور وہ اتنے ہی زیادہ دور بھاگتے ہیں, ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں. کہتے فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, میرے پکارنے نے ان کو بھاگنے ہی میں بڑھایا. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم, اور اے اللہ جب جب بھی میں نے انہیں بلایا, اور بلانے کا مقصد بھی اور کوئی نہیں تھا, اسی لیے بلایا کہ اگر یہ ایمان قبول کر لیتے تو تو ان کے گناہوں کو بخش دیتا، ان کی خیرخواہی کے لیے بلایا، تو جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے ہمیشہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی، واستغشوا ثیابہم، اور کپڑے میں لپٹ جاتے تھے کہ نوح کی بات کو مت سنو، واصروا، اور اصرار کیا انہوں نے، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے تکبر کیا، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں جہرن پکارا، زور سے پکارا، ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے انہیں زور سے پکارا، ثم انی اعلنت لہم، اعلان کر کر کے پکارا، واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے بھی ان کو میں نے دعوت دی، وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور میں نے کہا دیکھو تم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر مسلادھار بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں مال دے گا، ویجعل لکم جنات، تمہیں باغات دے گا، ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں نہریں دے گا، پانی کے چشمے جاری کر دے گا۔ اس انداز سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی اور اپنی قوم کو بلایا اور اسی میں چکر لگاتے رہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قوم جب شرارت پہ اترتی تھی تو آپ پر اس قدر پتھر برساتی تھی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں میں دب جاتے تھے، اور جب ہوش آتا تھا تو خود ہی پتھروں کو ہٹا کر باہر نکلتے تھے، اور باہر نکلنے کے بعد مایوسی تاری نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ پھر دعوت اللہ میں لگ جاتے تھے۔ 950 سال تک بلایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو، اور 950 سال کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 990 سال پر پہنچی ہوئی تھی، اور قوم کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو مزید 60 سال کی عمر عطا فرمائی، اور 1050 سال کی عمر میں 1050 ایئرز کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ یہ مختصر خاکہ ہے اس عظیم الشان پیغمبر کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی۔ ہر نبی آ کر توحید کا سبق دیتا ہے کہ اللہ ہی کو ہر قسم کی عبادت کے لائق سمجھو، اور ذات میں بھی اللہ ہی کو ایک سمجھو، اور صفات میں بھی اللہ ہی کو ایک سمجھو، اسی کو ایک مانو، ذات میں بھی کہ پرسن میں بھی وہ ایک ہی ہے دو نہیں، اور صفات میں اٹریبیوٹ اور کوالٹیز میں بھی وہ ایک ہے دو نہیں، شفا دینے کی کوالٹی اسی کی ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک تو وہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے کسی آبجیکٹ کو بھی اللہ سمجھتے ہیں کہ دو اللہ ہے، تین اللہ ہے، چار اللہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کو تو ایک ہی مانتے ہیں کہ ایک ہی پرسن ہے، لیکن شفا دینے کا اختیار اس کے پاس بھی ہے، اور لڑکے دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور لڑکی دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور وہ بیچارے بزامے خود یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں اس لیے کہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن موحد وہ ہے جو اللہ کو ذات میں بھی ایک مانے اور اللہ کو صفات میں بھی اکیلا مانے، کہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، سجدے کے لائق اللہ ہی ہے، بیماریوں سے نجات ادا کرنے والا اللہ ہی ہے، مشکلات سے بچانے والا اللہ ہی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ ہے صفات میں توحید، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ تو تو کہا اللہ تعبدو الا اللہ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو. اب انہوں نے بھی کچھ بت بنا رکھے تھے. وقالوا لا تذرن آلہتکم، وہ کہتے تھے قوم کے بڑے بوڑھے اور وڈیل اور آگیوان اور چودھری چھوٹوں کو سمجھاتے تھے کہ لا تذرن آلہتکم، تم ہرگز تمہارے خداؤں کو نہ چھوڑنا، نوح کی بات میں نہ آ جانا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویعوق ونسرا، یہ ہمارے پانچ خدا کو تو بالکل نہ چھوڑنا، ود سواع یغوس یعوق اور نصر. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی امت میں، نوح علیہ السلام ہی کی قوم میں، نوح علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے پانچ بزرگ گزرے ہیں جو بہت نیک تھے اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے پابند تھے، ود سواع یغوس یعوق اور نصر. ان کا جب انتقال ہوا تو آپس میں قوم نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ جب یہ پانچ بزرگ ہمارے بیچ میں ہوتے تھے تو ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا، اور ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا تھا، عبادت کا ذوق بھی ہوتا تھا. جب سے یہ چلے گئے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، دلوں پر کدورت سی چھا گئی ہے اور عبادت کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوتی، تو ایسا کرنا چاہیے کہ ان پانچ کے سکلپچر بنا لینے چاہیے اور ان پانچوں کے سکلپچر کو مسجد کے دروازے کے باہر رکھ دینا چاہیے تاکہ مسجد میں جانے سے پہلے ان پانچ کی زیارت کر لیں تو ان کی یاد تازہ ہو جائے گی اور دل کے اندر پھر عبادت کا ذوق اور جذبہ ہوگا. دیکھو اچھی نیت سے انہوں نے کام کیا ہے اور یہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی. کچھ عرصے یہ کام ہوتا رہا، اس کے بعد جب دوسری تیسری نسل آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے معزز بزرگ ہیں، ان کو باہر رکھا ہے، مسجد کے اندر لے لو، احترام کے تقاضے کے خلاف ہے، اب مسجد کے اندر لے لیا. اس کے بعد چند نسلیں اور آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آگے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں اور یہ پیچھے رہیں، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو آگے رکھو. اب وہ بت جو ہے مسجد میں بالکل آگے آ گئے اور ابھی بھی عبادت ہو رہی ہے خالص اللہ کی. ان کو تو صرف دیکھ کر اپنے دلوں میں ایک قسم کی جلا پیدا کرتے تھے ان کے خیال کے مطابق. چلتے چلتے اور نسلیں آگے آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنے گندے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور یہ اتنے پاکیزہ ہیں کہ اللہ تعالی ان کی کبھی رد نہیں کرتا، تو ہم ان سے مانگیں، یہ اللہ سے مانگیں تو ہمارے کام ہو جائیں گے. یہاں سے شرک شروع ہوا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا گیا تو پوری قوم شرک کی لپیٹ میں آ چکی تھی اور ان پانچ بزرگوں کی عبادت میں مشغول، ان کے بت مسجد میں رکھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ لا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوس ویعوق ونسرا، ہرگز نہ چھوڑنا ان کو. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام لگے ہوئے ہیں، سمجھا رہے ہیں اللہ تعبدو الا اللہ، فقط اللہ کی عبادت کرو، اور دیکھو اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تو میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں. اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ایک دردناک عذاب آنے والا ہے، اور دردناک عذاب دردناک دن میں ہوگا، وہ دن بھی بہت دردناک ہوگا. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اگر تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا تو قیامت کا دن بڑا دردناک ہوگا اور اس دن تمہیں بڑی تکلیف ہوگی، یا یہ کہ اس سے مراد طوفان کا دن ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب سرکشی کی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے فلڈ بھیجا، سیلاب بھیجا، طوفان بھیجا، جس نے پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. تو گویا
دردناک دن سے مراد وہ طوفان والا دن ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے میری بات نہیں مانی اور اللہ کی توحید کو اختیار نہ کیا تو ایک بڑا خطرناک دن آنے والا ہے, اس سے ڈرو. تو انہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کرنے میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی حکارت میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسی مذاق میں 950 سال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس قدر اڑے رہے اپنے شرک پر اور شرک پر جم کر پیغمبر خدا کو تکلیف پہنچانے اور پیغمبر خدا کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑے رہے اور ہنسی مذاق کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ دیکھو یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں. چونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے والے سب غربا تھے اور ہر پیغمبر کا یہ شیوا ہوتا ہے جسے آگے تفصیل سے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا, تو ان کو دیکھ کر وہ بڑے بڑے سردار مالدار کہتے تھے کہ دیکھو یہ جنت کے وارث اور حوروں کے شوہر جا رہے ہیں. اس قدر پریشان کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں اس دعوت کے جواب میں قوم کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبروں کے ان واقعات کو سن کر اور مؤمنین مخلصین کی اتباع اور ان کی جفا کشی کے حالات کو سن کر اور اللہ کی ان کے ساتھ نصرت کیسے ہوئی, نصرت کے نتائج کو سن کر اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا فرمائے اور مشرکین منکرین اللہ کے نافرمانوں کی ضد, عناد, ہٹ دھرمی, سٹبننس اور انکار اور ریجیکشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں کیسے مبتلا کیا ان حالات کو پڑھ کر اور سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.